هذه الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره المائده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وقال تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. وقال عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. وقال جل وعلا وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. وقال جل وعلا وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعد ما انزل الله. وقال جل وعلا افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا ان نقيم نظام الخلافه على منهاج النبوه في باكستان اولا وفي كل العالم اخرا. امين يا رب العالمين. حضرات، آپ نے سیاست کے علم میں یہ بات آ چکی ہوگی کہ آج میں اس مقام پر اور اپنے اس خطاب جمعہ سے اللہ کے نام کے ساتھ اور اس کی توفیق اور تائید کے بھروسے پر مطالبہ تکمیل دستور اسلامی کی ایک مہم کا آغاز کر رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی بانی جماعت مسلم لیگ کو توفیق دے کہ پاکستان میں اقبال اور جناح کے تصورات کے مطابق اسلام کے نظام عدل اجتماعی کے قیام کی صورت میں دستور کی سطح پر آخری اور فیصلہ کن قدم اٹھا دے. ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے. میں نے یہ وہ عبارت پڑھ کر سنائی ہے کہ جو اس اخباری اعلان میں شامل ہے کہ جو آپ میں سے یقیناً بہت سے حضرات کی نگاہوں سے گزرا ہوگا. اب اس کے ضمن میں جو گزارشات مجھے پیش کرنا ہے وہ ایک عکسی ترتیب سے. سب سے پہلے تو یہ شعر ہے کہ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے، اس کے حوالے سے کہ ہم جو یہ مہم لے کر آج سے اٹھ رہے ہیں اس میں ہمارے پیش نظر نہ کسی کی سیاسی اعتبار سے کسی کے حریف بننے کا معاملہ ہے، نہ حلیف بننے کا معاملہ ہے، نہ کشاکش اقتدار میں اور پاور پالیٹکس میں کسی بھی صورت میں دخل دینے کا اور شامل ہونے کا کوئی ارادہ ہے، نہ انتخابی سیاست میں آنے کا کوئی امکان کوسوں دور ہے. ویسے تو یہ کہ کشاکش اقتدار سے دستبردار ہونے کا آج ایک اخباری اطلاع کے مطابق اعلان کیا ہے بے نظیر صاحبہ نے بھی، لیکن نہیں کہا جا سکتا سیاستدانوں کے اس قسم کے اعلانات میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، ہو سکتا ہے یہ وقتی حالات کے تاثرات کے تحت ہو، اگرچہ یہ میرے مشورے کے ان مطابق ہے، میں نے یہ مشورہ دیا اور یہ بات بھی صراحت کے ساتھ ان سے منسوب کی گئی ہے کہ اب میں چاہتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی نئی قیادت میں ابھرے اور میں اسے اپنی نگاہوں کے سامنے ایک نئی قیادت کے تحت ابھرتے ہوئے دیکھوں. میرے نزدیک یہ بہت صحیح بات ہے، بہت عمدہ بات ہے، لیکن میں اس کو جانا نہیں چاہتا. اس معاملے میں جتنا وقت بھی میرے پاس ہے میں چاہتا ہوں کہ اصل موضوع ہے آج کا اسی پر اپنی گفتگو کو مرکوز رکھوں. تو ایک تو یہ کہ نفین میری طرف سے یہ وضاحت جو بارہا ہو چکی ہے کہ ہم سیاسی اعتبار سے نہ کسی کے حلیف ہیں نہ حلیف، نہ کسی سے ہماری دشمنی ہے نہ دوستی، خود ہم شریک ہی نہیں ہیں اس کشاکش اقتدار میں اور انتخابی سیاست میں. البتہ یہ وضاحت ضرور کر دوں کہ اصلاً جو ہماری توجہات ہیں وہ خواہ تحریک خلافت کے عنوان سے ہے اور خواہ وہ تنظیم اسلامی کے تحت ہے. اصلاً تو اصل میں وہ ہماگیر اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے، جس میں آج کی دنیا کے اعتبار سے اہم ترین پہلو ہوگا اقتصادی انقلاب. جب تک کہ اقتصادی ڈھانچہ اسلام کے مطابق نہیں ہوتا اسلامی نظام پر کوئی سوال نہیں، جب تک سرمایہ داری اور داغیرداری کا جنازہ نہیں نکلتا اس میں، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ ایک ہماگیر انقلاب کی ضرورت ہے. وہ ہماگیر انقلاب جو ہے پہلے تو اس کے لیے ایک ذہنی اور فکری تبدیلی کی ضرورت ہے، پھر عملاً ایسے لوگوں کی ایک مضبوط جماعت، کم سے کم 2 لاکھ افراد کہ جو اپنی معاش اور معاشرت کو پاک کر چکے ہوں اور ایک مضبوط جماعت کی شکل اختیار کر لیں، سم و طاعت والی جماعت، اور جو ہمارے نزدیک بیعت سم و طاعت پھر معروف اور مبنی ہونی چاہیے. یہ ہے ہمارا اصل کام، ہماری توجہات، ہمارے اوقات، ہماری سرگرمیوں کا اصل حدث. اور اسی کے اعتبار سے اہم ترین بات وہ ہے کہ جس پر کچھ عرصے پہلے میں نے بہت کئی جمعوں میں گفتگو کی ہے، یعنی شیعہ سنی مفاہمت. اس انقلاب کی طرف پیش قدمی یہاں نہیں ہو سکے گی جب تک کہ اہل تشیع اور اہل سنت کے مابین ایک مفاہمت پیدا نہ ہو جائے. بہرحال وہ اپنی جگہ پر ایک علیحدہ موضوع ہے. اس کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھتے ہوئے اس انٹرم پیریڈ میں، اس اثنا میں، ہم 2 کام کر رہے ہیں. ایک تو قرآن مجید کے حکم پر عمل ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. جماعت کو ہم اپنی ایک بنا رہے ہیں اور اس کی شرائط وہی ہے جو میں نے عرض کر دی، وہ شخص جو اپنی معاش اور معاشرت کو پاک کرے. اس کا ارادہ تو آج ہی کرے نا، شروع کر دیں. اور پھر یہ کہ سب و طاعت کی بیعت کے نظم میں آئے، پھر قربانی دینے کے لیے تیار ہو، دامے دل میں سخنے تن من دھن کے ساتھ. تو اصل کام تو وہ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو بھی کام ہو رہے ہیں معاشرے میں، اس میں تعاون و البر و تقوی ولا تعاون و الاثم و العدوان، یہ کام جاری رہے گا. ہر نیکی کے کام میں بھلے کام میں تعاون، ہر غلط کام پر نکیر بھی، اور اس کے ساتھ عدم میں تعاون کی کیفیت بھی. اور دوسرے حدیث نبوی جو بارہا کوٹ ہوئی ہے، الدین و النصیحہ، خیر کی بات، بھلائی کی بات، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ہم صحیح بات کہتے رہیں گے. ائمت المسلمین کو بھی اور عام مت ہیں، مسلمانوں کے جو لیڈر ہیں، چاہے وہ ہمیں پسند ہو چاہے ناپسند ہو، لیکن بہرحال ڈی فیکٹو اگر ان کے ہاتھ میں حکومت آ گئی ہے تو گویا کہ اگر ان سے کوئی خیر وجود میں آ جائے تو اس کا بڑے پیمانے پر ظہور ہوگا، اگر کوئی غلطی وہ کرتے ہیں تو اس کے اثرات بھی پورے ملک اور پورے قوم کے اوپر پڑیں گے. لہذا انہیں صحیح بات بتانا یہ اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں، اور ائمت المسلمین کو مقدم سمجھتے ہیں عامتہم پر. اگرچہ عامتہم میں تو اصل میں ہماری دعوت جو وہ یہ کہ اپنے آپ کو بدلیں اور ایک انقلاب کی جدوجہد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. بہرحال یہ تو ہے ہماری اصل سرگرمی. اس کے ساتھ اس وقت جو ہے ملکی سطح پر جو ہماری حیثیت ہے اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دستور کے معاملے میں اسی ائمۃ المسلمین کو ایک نیک مشورہ، ایک نیک نصیحت، ایک صحیح بات کہ ملکی دستور میں ایک بنیادی تبدیلی لائی جائے اور یہاں اسلامی ریاست کے قیام کے لیے اور نظام خلافت کے آغاز کے لیے جو کم سے کم دستوری لوازم ہیں ان کی جانب ایک فیصلہ کن قدم اٹھا دیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا، اسلامی نظام ہو یا نظام خلافت ہو، اس کا معاشی پہلو بھی ہے، سماجی پہلو بھی ہے، معاشرتی مسائل بھی ہیں، انفرادی معاملات بھی ہیں، وہ تو پھر ایک ہمگیر چیز ہے. لیکن آج کی دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ کسی ملک میں سب سے اہم ڈاکومنٹ دستور ہوتا ہے، باقی ساری چیزیں اس کے تابع ہوتی ہیں، قانون سازی اس کے تحت ہوتی ہے، اختیارات کی تقسیم اس کے تحت ہوتی ہے. اگر کوئی پارلیمانی نظام ہے تو وزیر اعظم کا اختیار کیا ہے، صدر کا اختیار کیا ہے، نیشنل اسمبلی کا اختیار کیا ہے، صوبائی اسمبلیوں کے اختیارات کیا ہیں وغیرہ وغیرہ. صدارتی نظام ہے تو صدر کی حدود اختیار کیا ہیں، صدر کے اوپر کیا قدرنیں ہو سکتی ہیں، کیا چیکس اینڈ بیلنسز ہیں، یہ ساری چیزیں تو در حقیقت دستور میں. لہذا ابتدا اس سے کرنی پڑے گی کہ دستور کی سطح پر کم سے کم تقاضے کو پورے کر دیا جائے. پھر جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ ایسے ہوگا گویا کہ ایک گیند کو آپ نے حرکت دے دی اور وہ اب گیند چل پڑی ہے، وہ چلے گی، لیکن وہ گیند پوری ہونی چاہیے، اس میں سے ہوا نکلی ہوئی ہے اگر تو چلے گی کیا. اب تک جو کچھ ہوا ہے وہ کچھ ہوا نکلی ہوئی، بغیر ہوا کے گیندیں جو ہیں ان کو تو کچھ لڑکانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ کہ اس سے وہ نتیجہ برابر نہیں ہوا. وہ پوری گیند ہو، پوری طرح بھری ہوئی ہو، اس کے اندر پورا جو ہے وہ احاطہ کر لیا گیا ہو کم سے کم بنیادی چیزوں کا، تب اگر وہ دستور کی گیند جو ہے وہ حرکت میں آئے گی تو انشاءاللہ تدریجاً اس سے بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی. اب اس حوالے سے میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں دستور سازی کی اب تک کی تاریخ کیا ہے اور اس میں کس حد تک، کس کس مرحلے پر اسلام کی جانب پیش رفت ہوئی. یہ داستان بڑی تلخ ہے، بہت تلخ ہے. مجھے اب بھی یاد ہے جب میں میڈیکل کا طالب علم تھا اور اسلامی جمعیت علماء کا ناظم اعلیٰ بھی تھا، تو عزم کے نام سے ایک ہم ہفتے بعد رسالہ، بلکہ 15 روزہ تھا، وہ نکالتے تھے، اس کا مدیر بھی میں ہی تھا. اس میں ایک مستقل میں نے موضوع رکھا ہوا تھا جس کا عنوان یہ تھا کہ اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں، اس فکر میں غنچے سوکھ گئے، آئین گلستان کیا ہوگا، دستور بہارا کیا ہوگا. یہ 50s کی بات ہے، 47 میں پاکستان وجود میں آ گیا اور 50s کے مڈل تک تو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہاں کیا دستور بنے گا، کیسے بنے گا، کچھ دستور ہی نہیں تھا. جیسے کہتے ہیں کہ خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زبان میری، تو پاکستان کا دستور ہی در حقیقت بے دستوریت ہی ہمارا دستور تھا. اس کو ذرا نوٹ کیجئے کہ سب سے پہلی بڑی مستحکم پیش رفت جو ہوئی اور جسے میں نے بارہا کہا معجزہ کی حیثیت سے رکھنے والی پیش رفت ہے، وہ 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد کی منظوری، اور اس میں بڑے اہم الفاظ تھے. سب سے اہم مسئلہ تو یہ کہ حاکمیت اللہ کی، بنیادی بات طے ہو گئی، سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ، ہمارے پاس شہریوں کی حیثیت سے جو بھی اختیارات ہیں وہ ایک سیکرڈ ٹرسٹ ہے، وہ ایک امانت ہے، مقدس امانت ہے، اور ان اختیارات کا استعمال انہی حدود و قیود کے اندر ہوگا جو اصل حاکم یعنی اللہ تعالی نے عائد کر. گویا کہ ایک بڑا بنیادی تقاضا اسلامی ریاست کا اور نظام خلافت کا طے ہو. اسی کو میں نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا تقاضا بھرپور طریقے پر قرارداد مقاصد میں ملکی دستور کی سطح پر طے پورا ہو. اس کے ساتھ ہی اس میں یہ بھی تھا کہ پاکستان کے مسلمانوں کو اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے میں مدد دی جائے. یہ ایک مثبت بات تھی جس میں سنت کا لفظ بھی آ گیا ہے، لیکن صراحت کے ساتھ یہ بات مذکور نہیں تھی کہ اس ملک میں، اس ریاست میں کتاب و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جا سکے گا. اب ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. پہلے درجے میں گویا کہ ایک آبجیکٹو پرنسپل تو بن جاتا ہے کہ ایسا کیا جائے گا، مدد دی جائے گی لوگوں کے لیے، ایسے حالات سازگار بنائے جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کر سکیں، لیکن یہ بات قطعی طور پر راحت کے ساتھ کہ یہاں کتاب و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکے گی، یہ اس قرارداد مقاصد میں موجود نہیں ہے. یہ ایک خلا ہے جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا تقاضا جو ہے وہ قرارداد مقاصد میں پورے طور پر اس کی تکمیل نہیں ہوتی. اس کے بعد اس قرارداد مقاصد کے تحت پے بپے 2 BPC رپورٹس سامنے آئی، بیسک پرنسپلز کمیٹی BPC بنائی گئی تھی کہ اب یہ کمیٹی ہے، یہ دستور بنائے گی، اس کی کوئی بنیادی پہلی رپورٹ آئے گی، پھر وہ اسمبلی میں زیر غور آئے گی. پہلی رپورٹ آئی ہے لیاقت علی خان صاحب کے ذریعے سے، مرحوم کے ذریعے، 28 ستمبر 1950. اس میں سرے سے اسلام کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، گویا کہ اس کی حیثیت تو یہ تھی کہ قرارداد مقاصد بس تلاوت قرآن کے درجے میں ہے جس سے کسی محفل کا آغاز کر دیا جائے، باقی پھر اس محفل میں جلسے میں سرے سے دین سے کتر و کاری کا. اس کے علاوہ بھی ایک مسئلہ تھا وہ میں بعد میں عرض کروں گا جس کی وجہ سے وہ رد ہو گئی. بلکہ یہی سمجھ لیجئے اصل مسئلہ ٹیڑھا جو بنا ہے پاکستان میں دستور کے نہ بن سکنے کا، وہ یہ تھا کہ یہ دو خطے مشرقی اور مغربی پاکستان اور بعض اعتبارات سے بڑے تضادات تھے. ہر اعتبار سے اولیت تو مغربی پاکستان کو حاصل ہے کہ عالم اسلام کے ساتھ متصل ہے، رقبہ بہت بڑا ہے، ترقی کے امکانات بہت ہیں. لیکن یہ کہ عددی اعتبار سے آبادی مشرقی پاکستان کی زیادہ تھی، رقبہ کم، ترقی کے امکانات کم. پھر وہاں ہندو اقلیت جو تھی وہ بڑی مؤثر اور وہ بڑی اچھی تعداد کے اندر موجود تھی. اب ان دونوں کے درمیان توازن کیا ہو اقتدار کا اور اختیار کا، یہ ہے مسئلہ اصل میں جس کی وجہ سے دونوں بیسک پرنسپل کمیٹی رپورٹ جو ہے وہ رد ہوئی. لیکن اس وقت میں جو بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی جو تھی جو خان لیاقت علی خان لے کر آئے اس میں تو سرے سے اس قرارداد مقاصد کے بعد اسلام کا کوئی ذکر نہیں. البتہ دوسری جو پھر خواجہ ناظم الدین صاحب نے پیش کی ہے 1952 میں، 22 دسمبر 1952 کو، اس میں ایک قدم اٹھایا گیا کہ صوبائی اور مرکزی اسمبلیوں کے ساتھ علماء بورڈ تشکیل دیے جائیں گے کہ جو بھی وہاں قانون سازی ہو رہی ہو تو پہلے ان علماء بورڈز کے ذریعے سے ان میں دیکھ لیا جائے کہ کہیں کوئی شے کتاب و سنت کے منافی تو نہیں ہے. یہ گویا کہ ایک مثبت پیش رفت تھی. لیکن یہ کہ اس رپورٹ میں بھی وہی مسئلہ ایسٹ ویسٹ پاکستان کا بڑا ٹیڑھا تھا، بعض اعتبارات سے وہ مشرقی پاکستان والوں کو ناقابل قبول تھا، بعض اعتبارات سے مغربی پاکستان والوں کو. پھر اس پر بھی بہت لے دے ہوئی کہ اگر علماء بورڈ بن جائیں تو وہ تو گویا کہ ایک سوورنٹی جو ہے جو اسمبلی کے پاس جو اختیارات ہیں اس سے بالا تر اختیار ہو جائے گا علماء کے پاس، اس طریقے سے بیوروکریسی وجود میں آ جائے گی. بہرحال یہ رپورٹ بھی جو ہے وہ ندی کی ٹوکری کی نظر ہو گئی. اس کے بعد 16 اپریل 1953 کو گورنر جنرل اس وقت کے غلام محمد صاحب نے ناظم الدین صاحب کو برطرف کیا، محمد علی بوگرا صاحب کو لے آئے. اب محمد علی بوگرا صاحب نے ایک نیا فارمولہ 1953 میں پیش کیا. یہ فارمولہ کسی حد تک مشرقی اور مغربی پاکستان کے لوگوں کو سیاسی اعتبار سے اور اپنے حقوق کے اعتبار سے کچھ قابل قبول لگا. انہوں نے علماء بورڈ کا معاملہ ختم کیا اور کتاب و سنت کے کوئی شے مطابق ہے یا نہیں اس کے فیصلے کا حق سپریم کورٹ کے حوالے کر دیا. یہ اس کے اندر اس کی فارمولہ کہلاتا ہے وہ. لیکن یہ کہ ابھی اس فارمولے کے تحت کوئی بات آگے بڑھنے کا کوئی مرحلہ آیا ہی نہیں تھا کہ 1954 میں جو انتخابات ہوئے صوبائی مشرقی پاکستان میں ان میں مسلم لیگ کا جنازہ نکل گیا. سیاسی اعتبار 310 کے ایوان میں مسلم لیگ کے حصے میں صرف 10 سیٹیں ہیں. بنگلہ زبان کے بنیاد پر ایک عظیم تحریک وہاں کھڑی ہو چکی تھی، بنگلہ نیشنلزم اور بنگلہ دیش کے بیج گویا کہ وہاں پڑ چکے. نتیجہ یہ نکلا اور پھر یہ کہ ذاتی سطح پر پھر ولی غلام محمد اور محمد علی بوگرا کے درمیان جب پرشتی اختیارات کی وہ یہ کہ گورنر جنرل ورسز وزیر اعظم، صدر ورسز وزیر اعظم، یہ جہاں بھی یہ مسئلہ ہوگا پارلیمانی زندگی کا اس میں یہ چکر ہمیشہ چلتا رہا، الا یہ کہ کوئی ربر سٹیمپ بن جائے صدر جو ہے یا یہ کہ وزیر اعظم کی کوئی حیثیت نہ ہو. یہ تو در حقیقت وہ سنگیت ہے کہ جو قابل عمل نہیں ہے. بہرحال دوبارہ ہوا اور وہ بوگرا صاحب کا بھی بوریا بسترا گول ہوا اور ان کا فارمولہ بھی ان کے ساتھ گیا. ساتھ ہی دستور ساز اسمبلی کی بھی اس کو بھی برخاست کر کے اس کی بھی مثال پہ بیٹھ. اس کے 2 سال بعد بڑی محنت سے، مشقت سے، کوشش سے، دن رات کی ارکریزی کے بعد چودھری محمد علی صاحب کامیاب ہوئے 1956 کا دستور بنوانے. اس میں کچھ اسلامی دفعات بھی آئیں. اسی وقت جو ہے کاؤنسل فار اسلامک آئیڈیالوجی بنائی گئی. یہ کاؤنسل جو ہے اس میں تمام جو فرقے ہیں مذہبی اور جو جماعتیں ہیں ان کو نمائندگی دی جائے، شیعہ بھی ہوں، سنی بھی ہوں، بریلوی بھی ہوں، دیوبندی بھی ہوں، اہل حدیث بھی ہوں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ ذرا ریسرچ کرتے رہیں، دیکھتے رہیں قوانین کو ان میں کیسے رد و بدل کیا جائے، کیسے اسلامائز کیا جائے. تو یہ گویا کہ 1956 کا دستور تھا کہ جو آج بھی بہت سے لوگ یاد کرتے ہیں کہ اگر اس پر وہ گاڑی چل گئی ہوتی تو شاید ہمارا معاملہ بہت آسانی کے ساتھ آگے بڑھ جاتا. لیکن ہوا کیا یہ 1956 کا دستور 23 مارچ 1956 کو نافذ ہوا. عام انتخابات اس کے تحت ہونے تھے اگلے سال 1959 میں. اس سے پہلے ہی 1958 ہی میں جنرل ایوب خان صاحب اور سکندر مرزا صاحب نے مل کر یہ ساری بساط پھر لپیٹ دی اور ماشاء اللہ کا آغاز ہو. لہذا وہ دستور بھی گیا, دستور سارا کا سارا معاملہ ختم. اس کے بعد پھر اب صدر ایوب صاحب نے ایک شخص واحد کے تحت ایک ادارہ بنایا, آئین کمیشن. وہ الیکٹڈ نہیں تھا, کسی کی طرف سے کوئی نمائندگی اس کو حاصل نہیں تھی. ایک فرد کے سلیکٹڈ لوگ, چیف جسٹس ریٹائرڈ شہاب الدین صاحب کی سربراہی میں آئین کمیشن بنایا گیا. اس نے 1962 کا صدارتی دستور بنایا کہ جس میں سارے اختیارات جو ہیں بالآخر بیسک ڈیموکریسی سے ہوتے ہوئے وہ اختیارات سارے ایک شخص واحد کی شخصیت میں ذات میں مرتکز ہو گئے, اور وہ صدر ایوب خان. اب اس پر بھی کچھ عرصے حکومت چلی جیسے بھی چلتی ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا 1968-69 میں جو پھر ہنگامی دور آیا, ان کے خلاف جو تحریک چلی, اس لیے کہ اس زمانے میں صدر صاحب نے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ ساتھ ایک اور ادارہ قائم کر دیا تھا, ادارہ تحقیقات اسلامی. ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب اس کے چیئرمین تھے. ان کی ایک کتاب شائع ہوئی اسلام, اسلام کے عنوان سے اسلام کے بارے میں اس میں ایسی باتیں بھی تھیں کہ جن کے بارے میں یہاں کے اہل علم تمام علماء کا یہ رائے ان کی قائم ہوئی کہ اس میں کفری کلمات موجود ہیں اور یہ حکومتی ادارے کی طرف سے آ رہی ہے. حقیقت وہی کے ضمن میں ایسی باتیں شامل تھیں. لہذا ایک عظیم تحریک شروع ہو گئی 1968 کے اواخر سے, جس کے نتیجے میں پھر صدر ایوب خان صاحب جو ہے انہوں نے اپنا گوریا بستلا گول کیا. لیکن سب سے بڑا ظلم یہ ڈھایا کہ اپنے ہی بنائے ہوئے دستور کے مطابق انہیں جاتے ہوئے حکومت اب سے بنوانی تھی نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو, عبدالجبار خان کو. ان کو تو نہیں دیا, اپنے ہی بنائے ہوئے دستور کی خلاف ورزی کر کے جنرل یحییٰ خان کو مسترد کر کے روانہ ہو گئے. گویا کہ دوسرا مارشل لا جو ہے ہمارے ملک کا آ گیا. اسی کے دوران 1970 کے اب الیکشن ہوئے. 1954 میں جو الیکشن ہوئے تھے اس پاکستان میں, اس سے بنگلہ دیش کی بنیاد پڑ گئی تھی. بنگلہ بھاشا سے بنگلہ نیشنلزم اور بنگلہ دیش. اور 1970 کے تحت جو الیکشن ہوئے اس کے تحت پاکستان دو لخت ہوا اور بنگلہ دیش پھر واقع وجود میں آ گیا. پاکستان صرف مغربی پاکستان تک محدود رہ گیا. لیکن یہ کہ اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں کہ اگرچہ ذوالفقار علی بھٹو کنٹروورشیل شخصیت ہیں بہت سے اعتبارات سے, خود پاکستان کے دو لخت ہونے میں ان کا کیا کردار ہے اس کے بارے میں چاہے ایک سے زائد رائے ہوں, لیکن عام رائے یہی ہے کہ اس کے اندر ان کا حصہ ہے اور وہ اس کے مجرم ہیں. پھر برسر اقتدار بھی وہ آئے تھے تو آئے تھے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے. لیکن یہ سارے منفی نکات جمع کر کے بھی اگر دوسری طرف جائیں گے تو ایک مثبت بات بھی کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا. 1973 کا دستور جو متفق علیہ تھا, جتنی کوشش اور محنت اور جس قدر لچک کا ثبوت دیا ہے ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کہ 128 ارکان میں سے اسمبلی کے 125 ارکان کے دستخط حاصل کر, کنسنسس اس سے بڑا اور کیا ہوگا. اور واقعہ یہ ہے کہ اسی دستور میں, چاہے اس کا کریڈٹ جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کو آپ نہ دیں بلکہ ان دینی جماعتوں کو جنہوں نے مسلسل دباؤ رکھا تھا کہ اسلامی دستور بنایا جائے اور اسلامی نظام یہاں پر قائم کیا جائے, جو بھی ہو, لیکن یہ کہ ڈی فیکٹو جو پوزیشن ہے, ڈی فیکٹ ریمینز جس کو ہم کہیں گے, کہ 73 کے دستور میں چند چیزیں پھر شامل ہوئیں جو بڑی محکم اور مستحکم تھی اسلامی دستور کے اعتبار سے. نمبر ایک, پاکستان کا نام, ہر ریاست کا ایک نام ہوتا ہے اور اس نام سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے. جمہوریہ اسلامیہ پاکستان, اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اس سے گویا کہ نوعیت معیوم ہوئی ریاست. نمبر دو, پہلی مرتبہ دفعہ دو, پہلی دفعہ تو ہوتی ہے نام وغیرہ اور جو بھی ٹیریٹریز ہیں دستور کے اندر, پہلی دفعہ تو وہ ہوتی ہے. نمبر دو کی حیثیت سے یہ آ گیا کہ اس ملک کا اور اس ریاست کا جو سرکاری مذہب ہے وہ اسلام ہے. نمبر تین یہ کہ نہ صرف وزیر اعظم بلکہ صدر, یا یوں کہیے نہ صرف صدر بلکہ وزیر اعظم, دو ہی حیثیتیں اس دستور میں پارلیمانی نظام میں ٹاپ کی اہمیت کی حامل ہے, صدر اور وزیر. دونوں کا مسلمان ہونا یہ شرط لازم کی حیثیت سے اس میں ڈالا گیا. باقی بیسک پرنسپلز کے اندر اور مقصود جو ہے جدھر ہمیں جانا ہے اس میں طے کیا گیا، یہاں تمام قوانین اسلامی رخ پر ڈھالے جائیں گے، اگرچہ فوراً نہیں اس کے لیے مدت لے لی گئی، اتنے عرصے میں ہو جائے گا. اب یہ دو ادارے کام کر رہے ہیں، سی آئی آئی بھی ہے یعنی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اور اسلامی تحقیقاتی جو ہے ادارہ ہے وہ بھی ہے. بہرحال اس کام کو ہم آگے لے کر چلیں گے، تو کم سے کم ایک ارادے کے اعتبار سے اور ایک مقصود کے اعتبار سے اس کو بھی موجود کر دیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا، چار سال کی حکومت کرنے کے بعد اب بھٹو صاحب کے زمانے میں جو انتخابات انہوں نے کرائے پری میچور مارچ 1977 میں، اس میں جو دھاندلی ہوئی، جو ریگنگ ہوئی، اس کے نتیجے میں فوری طور پر ایک زبردست تحریک جو ہے وہ کھڑی ہوئی، پی این اے کی موومنٹ. پی این اے کی موومنٹ کے نتیجے میں ماشاء اللہ آ گیا، ضیاء الحق صاحب آ گئے، دستور کی وساط پھر طے ہو گئی. پہلے وہ پی سی او، پھر کچھ اور، پھر کچھ اور آرڈر آتے رہے، کام چلتا رہا. بہرحال وہ دستور کے معاملے میں یہ سمجھئے پھر اسکوئر ون میں پہنچ گئے. یہ صورت حال جو ہے یہ پھر 1985 میں جا کر جب بہت شدید دباؤ کے تحت ضیاء الحق صاحب نے پھر ایک جمہوریت کی طرف بحالی کا قدم اٹھایا، اور 1985 میں پھر 1977 کا دستور دوبارہ نافذ کیا، بحالی اسی کی، لیکن اس میں کچھ ترامیم کی. ان ترامیم کے ذریعے سے کچھ پیش رفت بھی ہوئی، وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ بتا دوں تاکہ پوری تاریخ مکمل ہو جائے. پہلی پیش رفت جو کی ضیاء الحق صاحب نے وہ یہ ہے کہ قرارداد مقاصد جو اب تک صرف پریمبل میں تھی، دیباچے میں تھی، اسے دستور کا جزو لائجن فق بنا. آرٹیکل 2 جو 1977 کے دستور میں تھی کہ یہاں کا سرکاری مذہب پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے، اس میں آرٹیکل 2A ایڈ کر دیا گیا کہ قرارداد مقاصد کے جو پریمبل کے طور پر شامل ہے اس دستور میں، وہ سبسٹینٹو پارٹ ہے اس دستور کا، آپریٹو کلاوز ہے اس دستور. یہ گویا کہ ایک مثبت پیش رفت. دوسری مثبت پیش رفت وہ یہ کی گئی کہ پہلے تو انہوں نے ہائی کورٹ کے لیول پر شریعت بینچز بنائے تھے، وہ آپ کو یاد ہوگا، لیکن پھر یہ کہ معلوم ہوا کہ ورکیبل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک شریعت بینچ جو ہے ایک ہائی کورٹ کا کوئی ایک فیصلہ دے دے، دوسرا کچھ کوئی اور فیصلہ دے دے، پھر کیا بنے گا. تو پھر ایک فیڈرل شریعت کورٹ بنائی گئی. اس فیڈرل شریعت کورٹ کو نظری اعتبار سے تو پورا اختیار دیا گیا کہ ہر قانون کے بارے میں، خواہ وہ پہلے سے کتاب قانون کا جز ہے یا کوئی زیر تجویز ابھی کوئی مسودہ قانون ہے اسمبلی کے اندر، یا یہ کہ اب کوئی اور تازہ قانون پاس ہو گیا ہے، ہر قانون کے بارے میں وہ چاہے تو کوئی ریفر کرے اور چاہے سوو ووٹ ہو، انہیں یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی قانون کے بارے میں غور کر کے اس کے بارے میں مختلف آراء کو سن کر اور ایک مناسب وقت لے کر اور مناسب مہلت دے کر کے لوگ اس کے ضمن میں اپنی رائے سامنے لا سکیں، وہ یہ طے کر سکتی ہے عدالت کہ آیا یہ قانون کلی طور پر یا جزوی طور پر اس کی کوئی شق یا دفع کتاب و سنت کے منافی ہے. اگر وہ یہ طے کر دے گی تو اس میں جو آپریٹو پارٹ تھا وہ سمجھ لیں گے، کیونکہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی کسی سفارش کے لیے کوئی آپریٹو اتھارٹی نہیں. کرتے جائیے ریسرچ پر، کرتے جائیے ان کی رپورٹیں جو ہیں وہ آ کر وہ وزارت داخلہ یا وزارت قانون یا وزارت مالیات کی وہ جو الماریاں ان میں دفن ہوتی چلی گئی. لیکن یہ کہ یہاں پر اس کا ایک آپریٹو حصہ شامل کیا گیا، وہ یہ کہ اگر یہ عدالت یہ کہے کہ یہ قانون خلاف اسلام ہے، کتاب و سنت کے منافی ہے یا اس کی فلاں شق، تو وہ ایک مدت معین کر دے گی، اور اگر وہ صوبائی معاملہ ہے تو گورنر کو اور اسمبلی کو جو صوبائی ہے، اور اگر وہ وفاقی معاملہ ہے تو وزیر اعظم اور اس صدر مملکت کو، وہ مطلع کر دے گی کہ اس مدت کے اندر اندر اس کے متبادل قانون سازی کی جائے. یعنی قانون سازی بذریعہ عدالت نہیں، قانون سازی تو قانون ساز ادارہ کرے گا، وہ اسمبلی کرے گی، لیکن یہ ایکسپرٹ اوپینین کہ آیا کوئی قانون کتاب و سنت کی حدود کے اندر اندر ہے یا اس سے متجاوز ہو گیا، یہ ایکسپرٹ اوپینین ہے، یہ عدالت دے گی. لیکن اس اوپینین کو یہ نہیں ہوگا کہ جا کر کسی فائل میں لگ جائے اور کسی الماری کا پیٹ اسے بھر جائے، نہیں، بلکہ یہ کہ اب اس کی مدت کے اندر اندر متبادل قانون سازی کرنا، یہ گویا کہ مقننہ کی ذمہ داری ہے، ورنہ خلا پیدا ہو جائے گا. اس لیے کہ اس مدت کے اختتام پر وہ قانون کلی یا جزوی طور پر کل عالم ہو جائے گا. لیکن یہ کہ اس ساری مثبت پیش رفت کو انہوں نے جو منفی بنا دیا، بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اس عدالت کو دو ہتھکڑیاں پہنا دیں، دو بیڑیاں، پوری طرح پابند سلاسل کر دیا، چار امور کو اس کے دائرے سے خارج، دستور پاکستان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، جوڈیشل لاس یا ٹریبیونلس کوئی بنائے جائیں تو ان کے قواعد و قوانین کو بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا اس عدالت کے اندر، یہ عدالت کوئی رائے نہیں دے سکتی، مالیاتی قوانین کے بارے میں بھی یہ عدالت کچھ نہیں کہہ سکتی، اور آئلی قوانین کے بارے میں بھی یہ عدالت کچھ نہیں کہہ سکتی. البتہ یہ کہ یہ ایک ہتھکڑی جو تھی جو مالیاتی والی تھی، اس کے بارے میں چونکہ ایک ٹائم لمٹ تھی، پہلے 5 سال تھے کہ جو اس کے بعد پھر 5 سال بڑھا کر 10 سال کر دیے گئے، 12 پھر یہ 1990 میں وہ ہتھکڑی خود بخود کھل گئی، وہ خود کار تھی کھل گئی، تو فیڈرل سیئر کورٹ کے لیے اس کے ہاتھ کھل گئے کہ اس نے بینک انٹرسٹ سے متعلق جو بھی اس کے سامنے معاملہ آیا اس پر اس نے سماعت کی، مقدمے کی، اور پھر یہ کہ بینک انٹرسٹ کو ربا قرار دیا جو اسلام میں حرام مطلق ہے. یہ ہے پوزیشن جہاں آج ہم کھڑے ہیں. جتنی پیش رفت ہوئی ہے 50 برس میں، میں نے اس کا منفی مثبت وہ بھی پہلو رکھ دیا، اور اس میں اپس کیا آئے، ڈاؤنس کیا آئے، ایک تو یہ کہ وہ دستور بحثیت دستور بھی کیسے کیسے مرحلوں سے ہو کر جو ہے اس میں، البتہ یہ کہ ایک بات بڑی عجیب ہے جو میں نے آج ہی میرے سامنے بھی آئی ہے کہ پہلی مثبت پیش رفت جو ہوئی ہے محکم، یا تو قرارداد مقاصد کی تھی لیکن اس کی حیثیت جو تھی وہ صرف یوں سمجھئے کہ ایک اساس کی، ایک بنیاد کی تھی، تعمیر کے ذمہ نے پہلی مثبت پیش رفت 1977 میں، پھر 12 سال بعد ضیاء الحق صاحب نے 1985 میں جو ترامیم شامل کی ہیں 1973 کے دستور میں اس میں، اور اب پورے 12 سال بعد آج فل اسمبلی ہے، یہ 12 سال کا وقفہ ہے، اتنا عشق جو ہے 12 کا عدد جو ہے کچھ نوعیت دین کے اندر اس کی حیثیت ہے، اس لیے کہ ویسے تو خیریت کہ دنیاوی اعتبار سے بھی سال کے 12 مہینے ہیں، 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب کے، 12 قبیلے تھے، 12 ہی حضور نے پھر ان کے لیے نقیب بنائے تھے، وہ 12 تھے، اور کمال یہ ہے کہ پھر آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تو حضرت موسیٰ نے 12 نقیب بنائے تھے، حضور نے بھی نقیب بنائے تو قبیلے 2 ہی تھے، اور صرف خزرج ایک میں سے 9، ایک میں سے 3، پھر وہ 12 کا عدد رہا. تو یہ 12 جو ہے اس کو اس اعتبار سے ذرا نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو اسلامی دستور کے بارے میں کوئی پیش رفت ہوئی تھی قرارداد مقاصد کے بعد، اگر کوئی ہوئی ہے فی الواقع کہ جس پر کچھ نہ کچھ آگے تعمیر کا کام ہو سکا، تو وہ یا تو ہوئی ہے 1973 کے دستور میں، یا پھر 12 برس کے بعد 1985 میں جو اضافی کی ترامیم ضیاء الحق صاحب نے جو قدم اٹھائے، چاہے وہ کوارٹرڈ ہارٹڈ تھے اور ہاف ہارٹڈ تھے یا جو بھی آپ کو دیکھیں، یا پھر یہ کہ اب وہ مرحلہ ہے کہ 12 برس کے بعد پھر ہماری اسمبلی اس پوزیشن میں آ گئی ہے کہ 1، پاکستان مسلم لیگ کا احیاء ہو چکا ہے، 1 جماعت کو اب 2/3 اکثریت حاصل ہو چکی ہے دونوں ہاؤسز کے اندر، ابھی حال ہی میں جو الیکشن ہو گئے ہیں سینٹ کے بھی، یوں سمجھے کہ ایبسولیوٹ میجورٹی، 2/3 میجورٹی اس کے پاس موجود ہے، کوئی اس کے لیے اللہ تعالی کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی عذر کوئی موجود ہے، اتمام حجت ہو گیا اللہ تعالی کی طرف. اور میں یہاں ابھی عرض کروں گا کہ غالباً یہ آخری موقع ہے اور اتمام حجت ہے اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم پر پہلی حجت قائم کی تھی 1947 میں، حالانکہ 1946 میں پاکستان کا مطالبہ کرنے والی جماعت مسلم لیگ، اس کے قائد اعظم محمد علی جناح فوری طور پر ایک آزاد خود مختار پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے تھے، جب کیبنٹ مشن پلان کو منظور کر لیا، اللہ نے کہا نہیں، تم نے نعرے لگائے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، میں دیتا ہوں تمہیں پاکستان، خود مختار پاکستان، کلیتاً خود مختار پاکستان، فننظر کیف تعملون، پھر ہم دیکھیں گے تم کرتے کیا. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا، میں اس میں تفصیل میں اب نہیں جا سکتا، میں نے سقوط ڈھاکہ کا جو دن منایا تھا ہمیں شاید 2 سال پہلے تین سال پہلے اس موقع پر تقریر کی تھی کہ کیا کیا غلطیاں ہوئی ہمارے اخلاق سے بھی ہوئی ہیں، بزرگوں سے بھی ہوئی ہیں، ہماری پہلی قیادت عظمیٰ سے بھی ہوئی ہیں، بعد میں ہمارے دینی رہنماؤں سے ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے، کسی کا حصہ زیادہ ہے کسی کا کم، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے، حصہ رسدی جو ہے وہ ہر ہر فرد کو پہنچے گا. ہم نے کب اپنی زندگیوں میں کوئی تغیر و تبدل کیا ہے؟ ہم نے کہاں تبدیلی کی ہے اپنے شب و روز کے انداز میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے معاش میں، اپنی معاشرت میں؟ ہم بھی تو بہہ رہے ہیں، جو بھی زمانے کا ایک ڈان بہہ رہا ہے وہ ایک سمت میں بہہ رہا ہے، مادیت اور دولت پرستی اور ضرب پرستی اور نفس پرستی اور شہوت پرستی، یہ سارا جنس پرستی جو ہے اس کے ڈان میں ہم بھی بہہ رہے ہیں. زیادہ بچا ہوا تو کوئی نہیں، لیکن یہ کہ ہر ایک شخص کا حصہ ہے، ہر ایک شخص کا حصہ جو حصہ رسلی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہے. بہرحال وہ اللہ نے حجت قائم کی تھی، لیکن 24 برس کے بعد ایک عذاب کا کوڑا ہم پر پڑا اور 1971 میں وہ گورکھ ہو گیا. اس کے بعد سے ہمارے ہاں جو رہی ہے افراتفری ابھی تک آپ کو معلوم ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد اب بہت عرصے کے بعد ایک ایسی حکومت قائم ہوئی ہے جو نمبر ایک، جس کے بارے میں پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جمہوری حکومت ہے، جس کے بارے میں پوری دنیا مان رہی ہے. ابھی رابرٹ لافیل کا بھی بیان آ گیا، پاکستان میں جمہوریت مستحکم. چلیے انہوں نے کچھ سند تو دی ہے ہمیں، چاہے ان کی نیت کچھ اور ہی ہے اس سند سے، لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا، سند تو دی ہے. پھر یہ کہ مانا گیا ہے کہ اس انتخابات کے اندر کوئی ریگنگ نہیں ہوئی، چاہے وہ پری پولنگ کوئی انجینئرنگ ہوئی ہو، لیکن یہ کہ پولنگ کے وقت کوئی ریگنگ نہیں ہوئی. پھر یہ کہ قیادت ابھری ہے، بہت مضبوط ہے، اور ایسے ہی ایک دن میں آسمان سے نہیں ٹپک آئی ہے، وہ موگرا صاحب کی طرح امریکہ سے امپورٹڈ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ قیادت میدان میں آئی ہے، بڑی محنت اور مشقت کر کے اس نے مسلم لیگ کو ایک زندہ اور فعال جماعت بنایا ہے، اور اس جماعت کو مسلمانہ نے پاکستان نے ایک میسو مینڈیٹ دے دیا ہے کہ جس کی کسی کو کوئی توقع نہیں. تو یہ اتمام حجت ہے، اگر اب بھی ہم نے نہ کیا تو نہ سمجھو گے، یا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والوں، اور تمہاری داستان تنظیم نہ ہوگی. داستان 2/3 کی مطلوب اکثریت ہوتے ہوئے اس میں اس پہلو سے بھی اب ایک اضافہ ہو چکا ہے کہ پہلے وہ آئی جی آئی کے تحت تھی، ایک شخص واحد کو قیادت نہیں تھی، بلکہ وہ قیادت جو ہے وہ ایک مجموعی قیادت تھی. بہرحال اس میں جو بھی تھا، اندر خانے اگر ان کے درمیان کوئی رسا کشی تھی، کوئی کشاکش تھی، تو جماعتوں کے مابین، اس سے مجھے بحث نہیں ہے. لیکن اب تو ایک جماعت ایک قیادت کے اندر اسے وہ اکثریت مطلوبہ حاصل ہے، لہذا اب کوئی عذر نہیں ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، قرآن مجید کی آئے سورہ انبیاء کے آخر میں جو ہے 100% منطبق ہو رہی ہے اس وقت، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور یہ میں نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک نئی آزمائش ہو، اور ایک وقت معین کے لیے ایک مہلت اللہ نے تمہیں دے دی ہو تھوڑے دیر کے لیے، کہ دیکھیں پھر وہی کہ فَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، یہ پھر اب ہم دیکھیں گے کہ تم کیا کرو. اس میں دوسری وضاحت جو مجھے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو میں مطالبے اس وقت لے کر اٹھ رہا ہوں، ان کے ذمن میں پیش کی جو وضاحتیں کر رہا ہوں، یہ کہ ایک دم کچھ نہیں انقلاب ہم مانگ رہے ہیں. تو ایک دم انقلاب کو آیا کرتا ہے کسی انقلابی جدوجہد کے بعد. انقلابی جدوجہد کے بعد جو رجیم آتی ہے وہ ٹوٹل سسٹم کو ایک دم جو ہے شٹر کرتی ہے اور بالکل نئی تعمیر کرتی ہے. اس وقت ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قدم پہلا اٹھائیے. پہلا قدم کیا ہے؟ دستور میں طے کرتے ہیں، دستور میں کم سے کم تقاضے. اور واقعہ یہ کہ وہ صرف یوں سمجھیے کہ 2 اقدامات ہیں جن کو 2 اور ذیلی اگر آپ شمار کر لیں تو کل 4 اقدامات ہیں اس موجودہ دستور کے اندر. 4 جگہ پر لفظی ترمیم تھوڑی سی ہے وہ کر دی جائے تو نظام خلافت اور اسلامی ریاست کے دستوری تقاضے پورے ہو جائیں، مکمل ہو جائیں. اب اس دستور کے تحت گاڑی چلے گی، رفتہ رفتہ چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہوں گی، لوگ جائیں گے. صاحب دستور میں تو یہ لکھا ہے کتاب و سنت، یہ چیز تو کتاب و سنت کے منافی ہے. اچھا بھائی آئیے ثابت کیجئے، واقعی آپ ثابت کیجئے. کوئی کہتا نہیں، کوئی کہتا اسلام میں پردہ ہے، کوئی کہتا نہیں ہے، کوئی کہتا یہ ہے اور کوئی کہتا وہ ہے. آئیے میدان میں، اب عدالت ہے، بیٹھیے، بیٹھ کر یہاں طے کیجئے، اس کے بعد فیصلہ ہو جائے. ایک ایک کر کے چیزیں لائی جائیں. لہذا چاہے وہ مالیات کا معاملہ ہو، اس میں چونکہ ایک پیش رفت ہو گئی اس لیے ہم اس کو ایک اضافی مطالبے کے حصے سے شامل کر رہے ہیں، لیکن زمینداری اور جاگیرداری ظاہر بات ہے کہ وہ تو پھر آگے طے ہوگی. یہ طے ہو جائے کتاب و سنت کے منافی جہاں کوئی چیز نہیں ہوگی تو مجھے حق ہوگا نا کہ میں جاؤں گا کہ یہ جاگیرداری اسلام کے خلاف ہے، یہاں کی زمینیں خرابی ہیں، اچھی نہیں ہے،
کسی کی ملکیت کی زمین نہیں ہے، نیا بندوبست اراضی کیا جا سکتا ہے؟ پھر کوئی جا سکے گا جو کہے گا کہ خواب یہ غیر حاضر زمینداری اسلام میں جائز نہیں ہے، ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں، امام مالک کے نزدیک جائز نہیں. اچھا اگر فرض کی عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ صاحبین کے فتویٰ وہ اسی پر فتویٰ دیا جائے گا، تو یہ شرائط ہیں کہ جو مزارعت کے لیے قاضی ابو یوسف اور امام محمد نے عائد کی تھی، وہ عائد کی. یہ سارا کام ہوگا اس حوالے سے کہ اس کے لیے بنیادی دستوری مشینری وجود میں آ جائے، اگر وہ نہیں ہے تو کوئی قدم اٹھ ہی نہیں سکتا. آپ جائیں عائلی قوانین کے بارے میں بات کریں گے تو آپ کی سپریم کورٹ بھی کہہ دے گی ہمارے تو ہاتھ بندے ہوئے، کانس کیوں بنے تھے، یہ تو صرف یہ شریعت کورٹ کے دائرے سے باہر ہے. اس حوالے سے نوٹ کیجئے کہ یہ در حقیقت ایک دم نہیں ہو جائے گا بلکہ تدریجی ہوگا. نمبر دو یہ کہ یہ جو مغالطہ بہت سے لوگوں کو ہے کہ شاید پورا قانون بنا ہوا کہیں رکھا ہے ایک دن میں لا کے نافذ کر دیا جائے گا اور اب نئی قانون سازی کی تو کوئی گنجائش ہوگی ہی نہیں، یہ بھی بڑا مغالطہ ہے. وہ تو یہی ہوگا بائی پروسیس آف ایلیمینیشن، اس دستور کے تحت اس پروسیس کے تحت فلاں شے کل عدم ہو رہی ہے، وہ تبادل قانون سازی کرو. اور قانون سازی کا دائرہ اسلام میں بہت وسیع ہے، اس لیے کہ اصول یہ ہے اسلام میں ہر شے جائز ہے الا یہ کہ ثابت ہو جائے کہ ناجائز اور حرام. اصول یہ نہیں ہے کہ ہر شے حرام ہے الا یہ کہ ثابت کر دیا جائے کہ وہ جائز. اگر یہ دوسری بات ہوتی تو دائرہ بہت محدود ہو گیا تھا. جب تک آپ کے پاس کسی شے کی حلت اور اباحت کے لیے مثبت دلائل نہ ہو کتاب و سنت کے، آپ اسے اختیار نہیں کر سکتے. لیکن پہلی بات جو میں نے کہی ہے، ہر شے میں اصل اباحت، ہر شے مباح ہے الا یہ کہ ثابت ہو جائے کہ یہ حرام ہے یا نہ جائے، تو ہمارا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے. اور آج کل کے جو بھی ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن کہہ لیجئے اور جو بھی پھر ہماری بجٹ سازی ہوتی ہے، وہ تو سارے کے سارے معاملات مباح کے درجے میں ہیں. ایک سود کو نکال دیجئے، جاگیرداری کو نکال دیجئے، باقی کیا ایلوکیشن کرنی ہے، تعلیم کو کتنا دینا ہے، ڈیفنس کو کیا دینا ہے، صوبوں کے کیا اختیارات ہوں گے، مرکز کے کیا ہوں گے، ریزیڈول جو اختیارات ہیں وہ کس کے پاس جائیں گے، ان ساری چیزوں میں کتاب و سنت آپ سے کچھ کہتی نہیں. آپ اپنی مرضی سے اپنے حالات کو دیکھیے، فیڈرل نظام بنائیے، یونٹری بنائیے، کانفیڈرل بنائیے، آپ چاہیں تو پارلیمنٹری بنائیں، چاہیں صدارتی بنائیں، اگرچہ میری ذاتی رائے صدارتی کے حق میں ہے، آپ چاہیں تو ایک ہی یوں صوبہ بنا دے پورے ملک کا، چاہے تو چار رکھیں، چاہے اس کے 15 بنا دے، جو چاہے کرے. قرآن اور سنت کہیں رکاوٹ نہیں ڈالتے اس میں. جو اصل میدان کار ہے در حقیقت، یوں سمجھیے جیسا کہ بارہا میں نے کہا ہے کہ اگر ایک دائرہ کھینچ دیا جائے، ایک گھوڑا ہے اور ایک بہت بڑا میدان ہے آپ کے پاس. حضور کی چونکہ یہ تمثیل ہے خود بیان کردہ کہ ایک مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو ایک کھوٹے سے بنا ہوا ہے. اب آپ فرض کیجئے کہ میدان ہے وسیع آپ کے پاس، آپ 200 گز رسی سے، 200 گز لمبی رسی سے گھوڑے کو باندھ دیجئے کھوٹے کے ساتھ، تو 200 گز ریڈیس کا، نصف قطر کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا. اس میں گھوڑا آزاد ہے، شمال میں جائے، مغرب میں جائے، جنوب میں جائے، مشرق میں جائے، 50 گز پہ جائے، 60 گز پہ جائے، 100 گز پہ جائے، 101 گز نہیں آئے گا، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں، کہیں نہیں آئے گا. اور یہ جمہوریت کا اصول ہے، گویا کہ اس دائرے میں کامل جمہوری اصول جو دنیا کے ہائیسٹ ہو سکتے ہیں وہ آپ اختیار کر لیں، لیکن اس دائرے سے باہر آپ نہیں جا سکتے. 100% ارکان اسمبلی بھی اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتے، اس لیے کہ آج کی دنیا میں آپ کو معلوم ہے دستور کی کسٹوڈین ہوتی ہے جوڈیشری، سپیریئر کورٹس. آپ نے دیکھا کہ صدر صاحب نے بھی ریفرنس بھیجا تو سپریم کورٹ کو بھیجا کہ اس دستور کی فلاں شرط کی روح سے میرا کیا اختیار ہے یا نہیں ہے، کون کر رہا ہے؟ سپریم کورٹ. دستور میں ایک دفعہ یہ فائنلی طے کر دیا جائے کہ یہاں کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا، نہ فیڈرل سطح پر، نہ صوبائی سطح پر، نہ کہیں ضلعی سطح پر، نہ کہیں یونین کاؤنسل کے لیول پر، کہیں کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا. یہ اگر طے کر دیجئے تو اب اس کی جو ہے وہ حافظ اور اس کی کسٹوڈین کون ہے؟ سپیریئر کورٹ سے. اس کا ایک راستہ ہے کہ جو ضیاء الحق صاحب نے بنایا تھا، اور اسی راستے کو ذرا آگے بڑھا دیجئے تو سارا معاملہ جو ہے وہ طے ہو جائے گا. اس کے حوالے سے اب ذرا میں وہ آپ کو جو مطالبے کے الفاظ ہم نے معین کیے وہ پڑھ کر سنا رہا ہوں. اس کے لیے ہم نے اوپر اگر کے آیت کے الفاظ تو نہیں لکھے ہیں، اس لیے کہ اس میں بے حرمتی اور بے ادبی بھی ہو سکتی ہے، ترجمہ دیا ہے ایک آیت کا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. آیت یہ لوگوں اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور نوازوں گا. یہ نوازوں کا لفظ میں نواز صاحب کے حوالے سے استعمال کر رہا ہوں. خدا تمہیں نواز رہا ہے نواز شریف, یہ آپ نے وہ سلوگن دیکھے ہوں گے نا. بہرحال اگر تم شکر کرو گے جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کا حق ادا کرو گے تو ہم مزید نوازیں گے, اور اگر کفر کرو گے تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. اب اس کفر کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ جو آیات میں نے پڑھی تھی تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ صرف کوئی میں ایک کفر کے لفظ کو جو استعمال کر رہا ہوں کوئی ذاتی میری اپج نہیں ہے. قرآن مجید میں بھی لفظ کفر آیا ہے, اگرچہ وہاں کفران نعمت کے معنی بھی مراد دیے جا سکتے لیکن کفر کے معنی بھی مراد دیے جا سکتے. لیکن مزید میں نے سورہ مائدہ کی جو آیات آپ کو پڑھ کر سنائی, ویسے تو یہ 8 آیات میں سے میں نے ٹکڑے لیے ہیں ورنہ بہت لمبا ہو جاتا معاملہ. آیت نمبر 43 ختم ہو رہی ہے الفاظ پر, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے اتارے ہوئے ہدایت یا قانون یا ضابطے کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں. اس وقت ہم اجتماعی سطح پر, ریاستی سطح پر, دستور کی سطح پر کافر ہیں, اس لیے ہم فیصلے نہیں کر رہے. پھر آگے آتی اگلی آیت ختم ہوتی ہے, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کی اتاری ہوئے قواعد و ضوابط اور قوانین کے مطابق فیصلے لیتے وہی تو ظالم ہے. اور ظالم کا لفظ قرآن مجید کی اصطلاح میں جہاں عام معنی میں آتا ہے حق تلفی کرنا, ظاہر بات ہے اس سے بڑی حق تلفی اور کیا ہوگی کہ اللہ کا حکم نہ مانے. آپ حکم تو اس کا ماننا چاہیے, کائنات اس کی, تخلیق اس کی, تم خود اس کی مخلوق, لیکن یہ کہ یہ آتا ہے شرک کے لیے. ان شرک لظلم عظیم, وہی تو مشرک ہے. پھر آیت ختم ہوتی ہے, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور قواعد اور ضوابط کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو باغی ہیں. یہاں فسق جو ہے لفظ بغاوت کے معنی. سورہ کہف میں ابلیس کے بارے میں کہا گیا, کانا من الجن ففسق عن امر ربی, وہ جنات میں تھا, اسے بغاوت کی اپنے اللہ کے. تو اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو ہم کافر ہیں. انفرادی سطح پر مسلمان ہیں اللہ کا شکر ہے, جیسے بھی ہیں, پریکٹسنگ ہیں, نان پریکٹسنگ ہیں, جیسے بھی ہیں, لیکن اجتماعی سطح پر جب تک دستور میں یہ معاملہ جس کا ہم مطالبہ لے کر اٹھ رہے ہیں اور آپ سے تعاون چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان اس ملک کا جو ایک مطالبے کو لے کر اٹھے, جب تک یہ طے نہیں ہوتا ہم فاسق ہیں, ہم کافر ہیں, ہم مشرک. پھر آیت نے فرمایا, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, پہلے ذکر تھا تورات کا, انجیل کا, اب فرمایا حضور سے, اے نبی ہم نے آپ کی جانب کتاب اتار دی ہے قرآن حق کے ساتھ, مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ, وہ ایک طرف تو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے جو اس کے سامنے موجود ہیں کتابیں, تورات ہو, انجیل ہو, زبور ہو, وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ, اور اب یہ محافظ, اس کتاب کے حوالے سے طے کیا جائے گا کہ یہ تورات میں یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے, یہ تحریف ہے, یہ ہے گویا کہ کسوٹی. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, تو بس اب فیصلہ کیجئے آپ ان کے مابین اسی کے مطابق جو اللہ نے آپ پر نازل کیا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے. ہمارے ہاں بھی لوگ موجود ہیں, سیکولر ذہن کے لوگ بھی ہیں, اباحیت پسند لوگ بھی ہیں, مغرب کے پرستار بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. ذہنی سطح پر ارتداد موجود ہے, ذہنی سطح پر فسق اور فجور موجود ہے, کیا نہیں. وہ تو چاہیں گے کہ یہاں پہ کوئی بھی مزید جو ہے پیش رفت اسلام کی طرف نہ ہو. ولا تتبع اهواءهم, اب ان کی خواہشات کی پیروی مت کرنا. اما جاءك من الحق, اور ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے جو چیز حق آ چکی ہے آپ کے پاس اس سے انحراف نہ کیجیے گا. آج یہی گویا کہ میرے لیے اور نواز شریف کے لیے اللہ کا خطاب. پھر اسی جگہ فرمایا اگلی آیت, وَأَنحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے جو اللہ نے اتارا اس کے مطابق فیصلہ کیجیے. وَاحْذَرْهُمْ, اور ان سے خبردار رہیے, یہ مادہ پرست, یہ باہیت پرست, یہ مغرب پرست, ان سے بچ کر رہیے, یہ سیکولر ذہن والے ان سے بچ کر رہیے. بی آن دی گارڈ, بی الرٹ فہذر ہوں،
کہیں آپ اپنی مروت میں، اپنی شرافت میں، اپنی نرمی میں، طبیعت کے اندر جو آپ کے نرم مزاجی ہے، کہیں ان سے ان کی کوئی بات مان نہ لیں.
وحذر ہوں میں یفتنوں کا امباز ماض اللہ، ڈرتے رہیے، بچتے رہیے کہ کہیں وہ اللہ کی اتاری ہوئی کسی چیز سے آپ کو منحرف نہ کر.
اور آخری جب بات آیت نمبر 50 ہے سورہ مائدہ کی، بہت جامع،
افحکم الجاہلیت یبغون،
کیا یہ جاہلیت کے احکام چاہتے ہیں؟ جاہلیت کے قوانین، جاہلیت کی شریعت؟
ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون،
حالانکہ جو لوگ یقین کرنے والے ہیں اللہ پر، آخرت پر، رسول رسالت پر، ان کے لیے تو اللہ سے بڑھ کر کسی کا حکم، کسی کی شریعت، کسی کا قانون نہیں. یہ ہمارا سٹیٹس بنتا ہے اگر ہم یہ کام نہیں کرتے، اور اسی سٹیٹس کے اوپر ہم چلے آ رہے ہیں. کتنی مہلت مزید ملے گی میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ قانون سازی کا، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے، وسیع میدان موجود ہے، اور اس کی تنفیذ اور قانون سازی کے لیے جو طریقہ کار ضیاء الحق صاحب نے تجویز کر دیا ہے، میرے نزدیک وہی صحیح ہے. ہتھکڑیاں بیڑیاں ڈال دیجیے، غلط کام کیا، ہتھکڑیاں ہٹا دیجیے، بیڑیاں کھول دیجیے، طریقہ وہی صحیح ہے. وہ اس لیے میں آپ سے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہمارے یہاں اس کے قائل ہیں، اور علامہ اقبال کو بھی غلط طور پر کوٹ کرتے ہیں، غلط کوٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سب پارلیمنٹ کو آخری فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہوگا، وہ اکثریت سے طے کر دے گی کہ آیا یہ چیز کتاب و سنت کے بناتی ہے یا نہیں. میں کہتا ہوں اس کا منطقی تقاضا پھر یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں سوائے عالم کے اور کوئی نہ جائے، کتاب و سنت کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ اسے مناتی ہے یا نہیں. اگر آپ کو کسی طبی معاملے پر فیصلہ کرنا ہے تو ڈاکٹر تو ہونے چاہیے نا وہاں پر، آپ طے کر دیجئے کہ صرف علماء جائیں گے وہاں پر، انتخاب وہی لڑ سکتے ہیں. آپ کا ڈیموکریٹک بیس جو ہے، ریپبلک بیس جو ہے، وہ سکڑ کر کیا سے کیا رہ جائے. آپ اس بیس کو براڈ کیجئے، روح عصر کے مطابق کیجئے، یہ معاملہ کورٹ کے حوالے کیجئے، جہاں ہر شخص کو جا کر آرگو کرنے کی اجازت ہے. علماء جائیں، ایکسپرٹس جائیں، جو متبادل اور متضاد نظریات والے آئیں آرگو کریں. آخر ایس ایم ظفر صاحب نے آرگو کیا تھا شریعت کورٹ کے اندر کہ بینک انٹرسٹ اور تجارتی سود جو ہے وہ ربا نہیں ہے. خالد اسحاق صاحب نے آ کر آرگو کیا تھا، جو بھی ان کے پاس دلائل تھے پیش کیے تھے. لیکن یہ کہ عدالت میں ہر ایک کے لیے موقع ہے، پورا پورا وقت دیا گیا. ابھی ہم تیار ہو کر نہیں، اچھا تیاری کر کے آ جائیے، ایک مہینے کے بعد آ جائیے، لیکن کوئی دلیل ہو تو لائیں نا. ایک چیز جو بالکل مبرہن ہے، واضح ہے، دو دو چار کی طرح ہے، اسے آپ کیسے بدل دیں؟ لہذا یہ جو راستہ ہے در حقیقت، یہ بالکل صحیح ہے. میں اس موضوع پر اپنی کتاب میں خطبات کی خلافت میں، جو میرا ایک خطبہ ہے کہ عہد حاضر میں جب نظام خلافت قائم ہوگا تو اس کا دستوری ڈھانچہ کیا ہوگا، مکمل خطبہ میرا ڈیڑھ گھنٹے کا اس پر ہے، وہ اس میں شامل ہے. بہرحال اس کا طریقہ جو ہے، اس کو میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، آیت نمبر 59 سورہ نساء کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اولو الامر کی اطاعت کرو. پہلے دو کے ساتھ لفظ اطاعت ہے، تیسری کے ساتھ نہیں ہے. معلوم ہوا پہلی دونوں اطاعتیں مستقل بذات ہیں، مطلق ہیں، ایبسولیوٹ ہیں، ہر حال میں ہیں، جبکہ اولو الامر منکم میں ایک شرط تو بتا دی گئی، تم میں سے ہو، مسلمان ہونا ان کا لازم ہے. اب یہ اولو الامر ملکی سطح پر کون ہے؟ ہمارے جو اسمبلی کے اندر نمائندے پہنچ گئے اور ان کی وجہ سے جو وزیر اعظم بن گئے ہیں، یہ ہمارے اولو الامر ہیں. ہم ان کی بات مانیں گے، لیکن ان کی بات مطلق نہیں ہے کہ جو حکم دے دیں مان لیں، اسمبلی جو طے کر دے ہم مان لیں، نہیں. مطلق اطاعت، مستقل اطاعت، غیر مشروط اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے. اب فرض کیجئے اسمبلی ایک قانون بناتی ہے، یا وہاں مسودہ زیر غور ہے قانون کا، میں یہ محسوس کرتا ہوں ایک شہری کی حیثیت سے کہ یہ تو کتاب و سنت سے متجاوز ہے، حدود شریعت سے باہر جا رہا ہے. میں فوراً جاؤں گا کورٹ میں، مجھے موقع دیا جانا چاہیے، یہ میرا حق ہے ایک شہری کی حیثیت سے. میں اس ملک کا باشندہ ہوں جس کے دستور میں یہ طے ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکتی، لہذا میں چاہوں گا اس میں مختلف لوگ آئیں اپنے دلائل سے، کورٹ فیصلہ کرے گی، اللہ اللہ کر اللہ، یہی راستہ ہے. اور منفی طور پر اس کورٹ کا فیصلہ بائنڈنگ ہو جائے گا. اس مدت تک اگر آپ نے متبادل قانون سازی نہ کی تو خلا کے ذمہ دار آپ ہوں گے، قانون کی پورا قانون فلاں یا اس کی شدت کل عدم ہو جائے گی، لہذا خود بخود انہیں کرنا پڑے گا. ہاں وہ
ریکویسٹ کر کے مزید مہلت مانگ سکتے ہیں. یہ بات دوسری ہے کہ ذرا یہ وقت کام ایسا ہے, ہماری مجبوریاں ہیں, ہمیں کچھ اور ٹائم گرانٹ کر دیا جائے. لیکن قانون سازی کورٹ کے ذریعے سے نہیں ہوگی, قانون سازی پھر وہی مقرر کرے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اب اگر جھگڑا ہو گیا میرا اور اسمبلی کا, اسمبلی کہتی ہے, اکثریت کہتی ہے کہ یہ تو کتاب و سنت سے متجاوز نہیں ہے, میں کہتا ہوں کہ ہے, کہاں جاؤں؟ اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے کے جاؤ. اللہ رسول کے پاس کیسے لے جاؤں؟ مراد کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف لے جاؤ. اور کہاں لے جاؤ؟ ادلیہ. وہ جا کے کہتے ہیں یہ صحیح طریقہ کار ہے. بہرحال اس اعتبار سے تمام مذہبی جماعتوں سے بھی گزارش ہے, یہاں اپنی قوت لگائیں, طاقت یہاں سب کس جگہ پر, باقی ساری چیزیں اس کے بعد خود بخود اس کے تحت منواتے چلے جائیے. ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں, ایک بات منوا لیجیے دستور میں سب ہو جائے, دروازے کھل جائیں گے. پھر آپ جو شے بھی خلاف ہے اسلام ہے اس کے خلاف عدالت میں جا کر کوڑا کرکٹ آئیے. فرض کیجیے کسی کی رائے یہ ہے کہ یہ اتوار کی چھٹی جو ہے خلاف اسلام, آئیے اور وہ کیجیے, دلائل دیجیے. صرف اخباری بیان بازی سے تو نہیں نا, پھر آ کے وہاں پہ طے کیجیے. اسی طریقے سے اگر کسی کی رائے یہ کہ ولیمے کے اوپر پابندی کتاب و سنت کے مناتی ہے, جائیں کورٹ سے ورڈکٹ لے. جو بھی ہوگا ہر شے ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ راستہ کھل جائے گا. لہذا اب ہمارے مطالبے کیا ہیں, اور یہ نوٹ کر لیجئے اس اعتبار سے, یہ ایک تو میں نے وہ چیزیں گنوا دی, مسلم لیگ کا احیاء ہوا ہے, میسیو مینڈیٹ ہے, ایک جماعت کی حیثیت سے 2/3 میجورٹی حاصل ہے, کوئی رکاوٹ نہیں. اور ایک اس اعتبار سے کہ جو ہمارے ٹاپ کے دونوں آفیسز ہیں, صدر مملکت اور وزیر اعظم, اگرچہ صدر مملکت ایک فیوڈل ہے, جاگیردار ہے, لیکن یہ کہ شخصی اعتبار سے سب مانتے ہیں, ان میں وہ برائیاں نہیں ہیں جو اور فیوڈلز کے اندر ہوتی ہیں, بلکہ بہت سی بھلائیاں ہیں ان کے خاندان میں بھی, ان کے ہاں مذہب کے اعتبار سے اسلامی روایات اسلامی شاعر کا پاس ہے, یہ ہے یا نہیں ہے. اسی طریقے سے وزیر اعظم اگرچہ سود کی بنا پر سرمایہ کاری کی بنیاد پر سرمایہ دار ہوئے ہیں, یہ دونوں برابر چیزیں ہیں. ایک لعنت کی طفیل جو ہے وہ وہاں پر اس آفس کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے فیوڈل لارڈ ہونے کی حیثیت سے, دوسرا دوسری لعنت کی وجہ سے, اور وہ ہے سود. سودی سرمایہ کاری کی بنا پر سرمایہ دار بنے ہیں نا, جس کی وجہ سے یہ ساری محنت اور مشقت بھی کر سکے ہیں اور جھیل سکے ہیں, ساری جتنے بھی شوق تھے ان کو ابزارب کر سکے ہیں. لیکن خاندان نیک نیک ہے, دینی ہے, مذہبی شاعر مذہبی جو بھی ہمارے ہیں ان کے قواعد و ضوابط کے پابند ہیں. اس اعتبار سے شاید اس سے بہتر کوئی موقع نہیں آئے اس پہلو سے بھی, لہذا اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں تمام دینی عناصر جو ہیں اپنے اپنے طور پر, کوئی جوائنٹ فرنٹ بنانے کی ضرورت نہیں. ابھی ہم کو چیلنج کرنے کے موڈ میں نہیں آ رہے, ہم تو ہاتھ جوڑیں گے, گزارش کریں گے, درخواستیں کریں گے, خدا کے لیے اس موقع کو سمجھاؤ, سمجھو اس کی اہمیت کو, اگر اس سمت میں قدم نہ اٹھا تو کیا تباہی آ جائے گی. تو بہرحال ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کے ذریعے پاکستان مسلم لیگ کو جو نئی زندگی عطا فرمائی ہے, جس کے ذریعے تحریک پاکستان کا سا جذبہ سر نو تازہ ہوا ہے, اس کے شکرانے کے طور پر وہ جلد از جلد سلطنت خدادات پاکستان کے دستور میں حسب ذیل تبدیلیاں کرائیں. دستور کی دفعہ 2 میں شک بے کا اضافہ کیا جائے. اس میں کیا ہے؟ دستور کی دفعہ 2 اس کا جو سرکاری مذہب ہے پاکستان کا وہ اسلام, 2A پہلے سے موجود ہے یہ قرارداد مقاصد, اس کا سبسٹینٹیو پارٹ, 2B کا اضافہ کر دیجئے کہ پاکستان میں وفاقی صوبائی ضلعی کسی بھی سطح پر کوئی قانون سازی کلی یا جزوی طور پر کتاب و سنت کے منافع نہیں کی جا سکے. اونلی 1 سینٹنس ٹو بی ایڈ. نمبر 2, پورے دستور میں جہاں بھی کوئی شے دستور کی دفعہ 2 الف 2A قرارداد مقاصد, اس قرارداد مقاصد کے منافی کوئی شے اگر دستور میں ہے تو یا تو خارج کیا جائے اور یا اس کو تابع کر دیا جائے صراحتاً. اس دستور میں باقی ہر چیز کے اوپر فوقیت پریسیڈنس جو ہے وہ قرارداد مقاصد کو حاصل ہوگی. نمبر 3, دستور کی دفعہ 203B کی ذیلی شک جیم کے ذریعے فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرہ کار سے جو استثناء دستور پاکستان مسلم پرسنل لا اور جوڈیشل لا کو دیا گیا اسے ختم کیا جائے. ایک ہتھکڑی کھل گئی تھی, چند نوے میں تین ہتکڑیاں اور کھول دی، ایک ہتکڑی دو بیڑیاں ابھی پڑی ہوئی ان کو کھول دی، تبھی ٹوٹل بالا دستی ہوگی، غیر مشروط بالا دستی ہوگی، ٹوٹل بالا دستی ہوگی ورنہ تو نہیں. نمبر چار، وفاقی شرعی عدالت کے ججوں کی شرائط ملازمت کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کی طرح مستحکم بنایا جائے تاکہ وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں ہر قسم کے دباؤ سے مکمل طور پر آزاد. یہ چار چیزیں ہیں لیکن حقیقت میں دو ہیں. فیڈرل شریعت کورٹ، اس کی ہتھکڑیاں کھولیے، اور اس کے سٹیٹس کو جو بھی آپ کے ہاں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کا لیول ہو تک لے آئیے. یہ ایک ہی بات ہے، دو حصوں میں تقسیم کر دی جائے. نمبر دو، قرارداد مقاصد پہلے سے آپ نے رکھی ہوئی ہے لیکن اس کے منافی جو چیزیں ہیں ان کو اس کے تابع کر دیجیے. اور نمبر تین، یہ طے کر دیجئے کہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی اس ملک میں نہیں کیا. چار مطالبوں پر جو اضافی مطالبہ ہے، مزید برآں فیڈرل شریعت کورٹ نے جو فیصلہ بینک انٹرسٹ کے ربا اور اس کے نتیجے میں حرام مطلق ہونے کے ضمن میں دیا تھا، اس کے خلاف اپیل واپس لی جائے اور ایک سال کے اندر اندر پاکستان کی معیشت کو سود کی لانت سے پاک کر کے اللہ اور رسول کے خلاف جنگ بندی بند کر دی جائے تاکہ اللہ کی نصرت و رحمت ملک اور ملت کے شامل حال ہو سکے. اس پر تفصیلی گفتگو میں پچھلے جمعے میں کر چکا ہوں. جیسے آج دستور سازی کی پوری تاریخ آپ کو سنائی ہے، ایسے ہی پچھلی دفعہ میں نے آپ کو یہ جو بھی کچھ ہمارے ہاں اسلامائزیشن آف اکانومی کے ضمن میں ہوا ہے اس کی پوری داستان بھی آپ کے سامنے رکھتی تھی، دو ورقہ تقسیم بھی کیا تھا. اگرچہ مجھے افسوس ہوا کہ آپ نے قطن اپنا حصہ اس میں نہیں ڈالا کہ آپ اس دو ورقے کو عام کریں، بہت کم. ہم کس لیے چھاپ رہے؟ لوگوں تک پہنچے. آپ ان کو لیجئے اور لوگوں تک پہنچائیے تاکہ معلوم تو ہو کہ کیا کیا کام ہو سکے. پانچ، دس، بیس، سو لیجئے، مہم چلائیے، اس کام میں آگے بڑھیے. حدیث میں آیا ہے، من مشا مع فاسقین لیقبیہ فقد عان علی حد من الاسلام، اگر کسی فاسق کے ساتھ مل کر چلتے ہو شانہ بشانہ ہو کر تو تم نے گویا کہ اسلام کی جڑیں کھودنے میں مدد دی. اسی طرح اگر کسی نیک مطالبے کا ساتھ دو تو گویا کہ اسلام کے احیاء میں آپ کا حصہ ہو جائے گا. دستوری سطح پر یہ ملک اسلامی بن جائے گا، ہم دستوری اور ملکی سطح پر کافر نہیں ہوں گے، مسلمان ہو جائیں گے. لہذا اس کے لیے محنت کرو، یہ مطالبہ کرو تاکہ آپ کے نام اور ایڈریس کے ساتھ یہ خطوط جو ہیں پہنچے نواز شریف صاحب کو، انہیں بھی تو معلوم ہوگا اس ملک کے لوگوں کی یہ خواہش ہے. اور اگر وہ واقعتا اللہ انہیں توفیق دے اور وہ کوئی قدم اٹھائیں تو آپ کو معلوم ہے پوری دنیا کے اندر خطرے کی گھنٹیاں بجیں گی. لیکن ان خطرے کی گھنٹیوں کا مقابلہ بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ نواز شریف کیا کرے، اس ملک کے عوام یہ چاہتے ہیں. دے کانٹ گو اگینسٹ دی ول آف دی سٹیزنز آف پاکستان، ماسز آف پاکستان کے خلاف کہا جائے گا. اور اگر آپ کی طرف سے کوئی بات ہی نہیں آتی، کوئی اگر قدم اٹھا بھی دیتا ہے تو وہ گردن پکڑیں گے اور گریبان پکڑیں گے نواز شریف کا، تم کر رہے ہو اشارہ. لہذا ضروری ہے یہ بات کہ ہم کوئی نواز شریف کی مخالفت میں نہیں کر رہے، اس کے خلاف کوئی مہم چلانے کے لیے نہیں کر رہے. پہلی اسی لیے صلاحت میں نے کی تھی، کوئی ہمارے پیش نظر سیاسی تحریک اٹھانا نہیں، کوئی کسی حکومت کو ٹاپل اوور کرنا نہیں، کسی کو غیر مستحکم اور متضرر کرنا خطر نہیں. ہم اس میدان میں شریک نہیں، اس میدان کے کھلاڑی نہیں، اس کھیل میں شامل ہی نہیں. لیکن یہ کہ یہ کام کرنا ضروری ہے. ان اللہ میں یہ کہہ سکوں، اللہ ہم نے تو یہ کیا تھا، ہم نے حصہ ڈالا تھا.